माल और जाह बुरी चीज नहीं, इसको दुनिया नहीं कहते। दुनिया कहते हैं माल और जाह के हवस, हवस को कहते हैं ये दुनिया। अब लीजिए कि हवस आप में है या नहीं, थर्मामीटर ले लें। पहले तो माल के एतबार से, अब उसकी तीन किस्में पहले बता दूं ताकि बाद में पास जेन से रहने को जाए। दुनिया की दो किस्में बता दी, माल हुब्बे माल हुब्बे जाह। तीसरी किस्म यह है कोई मुझसे नाराज ना हो, राजी रहें, सब लोग राजी रहें, राजी। ये भी दरअसल कोई अलग चीज नहीं है, ये हुब्बे माल और हुब्बे जाह का शोबा दोनों के तहत दाखिल। लोगों को राजी रखने की कोशिश क्यों करता है, लोगों की नाराजगी से क्यों डरता है? इसलिए कि ताल्लुकात नहीं रहेंगे तो माली तआवुन कैसे हासिल होगा? किसी के साथ मुलाजमत का ताल्लुक, किसी के साथ मिलकर शिरकत के जरिए से कमाने का ताल्लुक, लोग ही सारे रूठ जाएंगे कि करीब नहीं फटेगा, इसको क्यों करीब नहीं आने देगा, तो दुनिया में जिंदा कैसे रहेगा? माल कहाँ से मिलेगा? माल तो लोगों से आपस में ताल्लुकात से तो माल कमा जाता है, पैसे कैसे मिलेगा? एक तो माल की मोहब्बत जिसको इस पर मार दिया कि लोगों को राजी रखो, राजी, कोई नाराज ना होने पाए। इसी तरीके से हुब्बे जाह भी इसको इस पर परंगेख्ता करती रहती है कि कोई नाराज ना हो, सब राजी रहें। इसलिए कि राजी रहेंगे तो सलाम किया करेंगे, दावतें खिलाया करेंगे, आइए साहब आइए साहब, खूब एजाज होगा, इज्जत बढ़ेगी। और अगर हो गए लोग नाराज तो फिर वो सारे सबके दिलों से मेरी इज्जत नहीं, लोगों के दिलों में इज्जत बिठाने के लिए ये मरा जा रहा है कि कोई नाराज ना हो, सारे राजी रहें, ये उसी के शुरू। इसी तरीके से गुनाहों की ख्वाहिशात वो भी हुब्बे जाह के तहत। हुब्बे जाह इसमें ऐसी है कि अपने नफ्स को अल्लाह से भी बड़ा सावरता है। नफ्स ने जो कह दिया गुना गुना कर लो, अल्लाह रोक रहा है, ये कहता है अल्लाह नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, मेरा नफ्स तो अल्लाह से बड़ा है, कहीं ये नाराज ना हो जाए, अपने नफ्स को खुश कर लो। अल्लाह तआला के मुकाबले में अपने नफ्स को बड़ा साबित करता है, इसलिए तो गुनाह करता है, नफ्स के तकाजों को पूरा करता है, अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचता। हासिल ये कि ये सारी चीजें हुब्बे दुनिया में दाखिल है, हुब्बे दुनिया। अब लीजिए मैं यार के आपके दिल में हुब्बे माल और हुब्बे जाह है या नहीं, इन दोनों का अलग अलग मैं यार बता देता हूं। दूसरी चीजें तो फिर इन दो की इस्लाह हो गई तो दूसरी तो खुद बहुत ही खत्म हो गई। हुब्बे माल के बारे में तो ये सोचा करें कहां से खाएंगे, कहां से खाएंगे, कहां से खाएंगे, रिज़्क कहां से मिलेगा, जिसमें आप परेशान रहते हैं या नहीं रहते हैं। कर्ज लेने के चक्रों में भागे फिरते रहते हैं या नहीं, मखलूक के दरवाजों पर हाथ फैलाते रहते हैं या नहीं। अगर आपको कल की फिक्र नहीं है, जिसने आज दिया है कल भी देगा, जिसने मां के पेट में दिया तो वो पैदा करने के बाद कैसे नहीं देगा, मां के पेट में उसने खिलाया है। अगर खुद मां के पेट में रहने का किस्सा आपको याद नहीं है, वो तो किसी को याद नहीं होता, जब मां के पेट में सल्तनत कर रहे थे वो तो किसी को याद ही नहीं, ये कैसे थे? तो बात सुनी तो होगी, वालिदैन से ये बात सुनी होगी, اور بغیر سونے بھی ویسے عقل سے سوتے کہ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہے ہیں. چلیے 4 مہینے تک تو زندہ نہیں تھے. اس کے باوجود ترقی ہوتی چلی گئی, وہ بھی تو جدا ہے. 4 مہینے تک اگرچہ زندہ نہیں تھے مگر ترقی ہوتی چلی گئی, غذا ملتی رہی ایک لوتھڑے کو, تو ہی تو ترقی ہوتی رہی. تو ابھی تو جان بھی پیدا نہیں ہوئی, تو اس سے پہلے ہوں گا تعالیٰ نے ان سے کہا, وہ تو ہو گئی پیٹ کے اندر غذا. ماں کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پہلے ہی پیدا فرما دیا. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ یہ انسان بڑا بے صبرا ہے, بڑا بے صبرا ہے. اس کو خطرہ ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا تو کہاں کیا کیا ہوگا کیا ہوگا, تو وہ دودھ پہلے سے تیار, کئی مہینے پہلے سے. ارے وہ جو آئے گا نا, معلوم نہیں پیدا ہوگا نہیں ہوگا, مردہ ہوگا زندہ ہوگا, یا پیدا ہو کر مر جائے گا, یہ اس کی خوراک پہلے سے تیار ہے, خوراک پہلے سے تیار ہے. پھر وہ بات سوچنا, گناہوں کا سب سے پہلا حملہ, گناہوں کا سب سے بڑا وبال عقل پر پڑتا ہے. آپ چیزوں کے حقائق سمجھنے کے لیے 2 طریقے وحی کے بعد, سب سے پہلا طریقہ تو وحی ہے, اللہ بتا دے, اس سے بڑا کوئی طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ بتا دے کہ یہ چیز یوں ہے. تو وحی کے بعد کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک مشاہدہ دوسرا تجربہ, دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کسی چیز کو. دوسری بات یہ کہ پھر تجربہ بھی کر لیا. یہاں دیکھیے, رزق کے بارے میں سب سے پہلی بات واہ لکھی ہے, واہ لکھی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں اللہ نے جس کے رزق کا ذمہ نہ دیا. اللہ نے رزق کا ذمہ دیا کوئی بھی مخلوق, بیلوں میں چیونٹے کیوں نے ان کے لیے رزق کا وہ دیا ہوا ہے اللہ کا. آج صبح میں شربت پی رہا تھا, جوس پی رہا تھا, ایک قطرہ فرش پر گر گیا. گرا کیوں, بات ویسی ہے مگر خیر اب بتا ہی دوں. میرا معمول یہ ہے کہ جو پیالہ پیتا ہوں تو لبا لب پیتا ہوں, لبا لب چھلکتا ہوا چھلکتا ہوا پیالہ. چائے کی پیالی تو وہ بھی ایسی کہ منہ تک لے جانا بھی بہت مشکل, ذرا ذرا کر کے کبھی کبھی تو پہلا گھونٹ اس کا چمچی سے پیتا ہوں, ویسے اٹھاؤں گا تو گر جائے گی. شربت پیتا ہوں تو بھی لبا لب بھرا ہوا, ذرا بھی کہیں پار برابر گنجائش گلاس میں نہ ہو. کیوں پیتا ہوں, تصور کرتا ہوں جنت میں اللہ تعالی جنت میں لے جائیں اپنی رحمت سے, جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا, اپنی رحمت سے لے جائیں تو وہاں پیالہ کیسے ملے گا, چھلکتا ہوا قسم دہی پا, چھلکتا ہوا پیالہ چھلکتا ہوا. اس لیے چائے کی پیالی, چائے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار پیتا ہوں. آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ پیتے رہو پیشاب کرتے رہو پیتے رہو پیشاب کرتے رہو, 24 گھنٹے میں صرف ایک پیالی چھلکتی ہوئی. جن لوگوں کو ہیلپ نہیں ہے وہ کبھی لے آتے ہیں ذرا سی اوپر سے, وہ تھوڑی سی نیچے کہتے ہیں اس کو بھر کر لاؤ, بھر کر لاؤ, بھر کر. ایسے شربت جوس وغیرہ چھلکتا ہوا بھی. اسی نیت سے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کہ یا اللہ جنت میں تو دے گا چھلکتا ہوا پیالہ تو ہم دنیا میں اس کی نقل تو اتار لیں, مزہ لے جنت میں کیسے نکلے گا چھلکتا ہوا پیالہ. اچھا جھلکتے ہوئے پیالے کی تفسیر بھی سن لیں کسی شاعر سے. کیا کہا؟ وللحوض منک اصل جیرانی وللحوض منک اصل جیرانی نصیب. سخی لوگوں کے پیالے سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے. سخی لوگوں کا جو پیالہ ہوتا ہے نا تو اس سے زمین کو بھی حصہ ملتا ہے. اتنا بھرتے کہ زمین پر کوئی گر بھی جاتا. فقیر آدمی تو اس کو ویسے یاد ہے پھر اور بھی یاد ہے چھوٹا چھوٹا کرے. اگر ہم تو برتن ہی گلاس بھی چھوٹے چھوٹے بنائیں گے وہ بھی پھر ہاتھ ہے اور اس سے بھی تو جان بوجھ کر نہ گرایا کریں. اس لیے تو وہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوگی. بھرنے کی کوشش کریں, نیچے پلیٹ رکھ لیا کریں, کچھ قطرے پلیٹ پر گر گئے تو ان کو پی لیا کریں. میرے پیالے سے زمین پر گرا نہیں گرتا. قلم تو وہ ایسی عادت ہو گئی بالکل لبا لب, مطلب ایک خطرہ اس میں سے گرنے نہیں دیتا. عادت ہو گئی. نیچے کو بلیٹ بھی ہوتی ہے گرے تو اس سے نہیں گرے. آج سب اتفاقاً ایسی بات ہو گئی کہ ایک قطرہ گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا, میں وہاں صبح کو ذرا ہوا پوری بھی کر رہا تھا, تفریح کر رہا تھا, جانے کا ذرا جوس پیا تھا, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو چیونٹیاں اس پر چیونٹیاں ایسی مست ہیں, ایسی مست کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. جوس تو چوسنے میں, جوس کے قطرے کو چوسنے میں پانچ چھ چیونٹیاں ایسی اس میں یوں دبی ہوئی کہ یہی پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. بڑا مزہ لے رہی اتنی مست ہو گئی, اتنی مست یہ پتا ہی نہیں کہ یہ زندہ کے اندر تھا. اتنی مست ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق اس طریقے سے پہنچایا کہ کسی کے بس کی بات نہیں. میں نے جان بوجھ کر قطرہ تھوڑا گرایا تھا, پتا ہی نہیں گرا یا نہیں گرا, اور اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے رزق پہنچا رہا ہے. کیسے؟ ارے جھوٹ کہاں سے آم آئے, کس نے آم لگائے, کس نے پھر پانی دے دے کر, محنت دے دے کر آموں کے درختوں کو تیار کیا, کس نے وہاں سے آم کاٹے, کون وہاں سے آم کاٹ کر خرید کر بازار میں لایا, اور کہاں بازار سے وہ آم میرے پاس پہنچے, اور کہاں پھر ہمارے گھر والوں نے اسے جوس بنایا, اور پھر وہ جوس گلاس میں آیا اور ہم نے پیا, اور وہ چیونٹیاں جو چار پانچ تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق پہنچانے کے لیے کتنی مخلوق کو لگایا, سوچنے کی بات ہے, کتنی مخلوق کو لگایا. چیونٹیوں کو رزق پہنچانے کے لیے چاند کو بھی لگایا, ستاروں کو بھی لگایا, آفتاب کو بھی لگایا, ہوا کو بھی لگایا, اور جتنے انسانوں کو لگایا وہ تو پہلے بتا چکا ہوں. ان چیزوں کو کیسے لگایا کہ ستاروں کا اثر نباتات پر پڑتا ہے, چاند کا اثر پڑتا ہے, آفتاب کا اثر پڑتا ہے نبات. کہیں دھوپ بالکل نہ نکلے تو وہ پودے ہوتے ہی نہیں. پانی کو ان کی خدمت کے لیے لگایا, پانی اگر نہ دیا جاتا تو وہ پودے کیسے ہوتے, آم کیسے لگتے. کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے لگایا, کتنی مخلوق. پھر وہ پانی, ہوا اور پانی, ان چیزوں کو سوچا جائے کہ ان میں کیا کیا چیزوں کے ثمرات ہیں. پانی کہاں کہاں سے گزرتا ہے, کیسی کیسی کانوں کے اثرات اس میں ہوتے ہیں, ہوا کہاں کہاں سے گزرتی ہے جو پھلوں کے اوپر سے پودوں پر گزرتی ہے. تو یہ آج کی بات ہے, آج کی بات. چار پانچ چیونٹیوں کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ نے کتنے اسباب پیدا کیے کہ میں تحصیب قرآن میں دیا کیسے بہن چیونٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس وقت اس بیچاری کو پتا بھی چاہیے, جن چیونٹیوں کو پتا ہے کہ کس نے وہ کس نے درخت لگائے, کس نے پھل لگائے, کس نے کاشت کی, اور کس نے اس کو محنت کر کر کے بڑھایا, اور کون کون سی اس پر ہوائیں چلیں، کیسی کیسی آفتاب کی شعاؤں نے ان کی تربیت اور پرورش کی، اور پھر کن لوگوں نے وہاں سے کاٹ کر بازار میں پہنچایا، بازار سے کہاں کر یہاں پہنچے، کتنے ہاتھوں نے وہ ہو کر پہنچے، کس نے جوس نکالا، کس نے گلاس میں ڈالا، کس نے پیا اور اس نے جان بوجھ اور قطرہ نہیں گرایا، وہ اللہ نے ان کے لیے قطرہ ہے باہر دروازے، اور وہ بڑی مست اتنی مستی سے پی رہے ہیں کہ آج کا مسلمان اتنی مستی سے اللہ کا رزق نہیں کھاتا ہے. چمٹی کو آج کے مسلمان کی بہ نسبت زیادہ آخر ہے. کبھی کبھی میں کا لفظ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ باتیں کرتا تو رہتا ہے اور کہتا تو رہتا ہے، شاید کرتا نہیں ہوگا، اس مسئلہ سے میں کہہ دیا کرتا ہوں، سمجھ گئے؟ اپنی مثال اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کسی کو خیال ہو کہ کہتا بہت ہے، معلوم بھی کرتا ہوگا یا نہیں. سنیے، جب میں کھانا کھاتا ہوں، جب پانی پیتا ہوں، جب شربت یا جوس وغیرہ پیتا ہوں، تو ساتھ ساتھ میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم کے ایک ایک رونگٹے میں حتیٰ کہ ناخنوں میں ایک ایک رونگٹے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سرایت کر رہی ہے. کھانے پینے سے جو اس کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت جو ہے، ایک جسم کے ایک ایک رونگٹے میں یہ چیز پہنچے، سوچ کر کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی عطا فرما، سب کو یہ نعمت عطا فرما. وہ چیونٹیاں معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ہوشیار تھی جوس پینے کے لیے، مجھ سے زیادہ. میں تو جب جوس پیتا ہوں تو میرے ہوش تو قائم ہوتے ہیں، دیکھنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مردہ ہے، دل کرا بیٹھا وہ ہوش قائم ہوتے ہیں. وہ ایسی کہ بالکل میں نے خواب سے بار بار دیکھا کہ یہ بالکل جیسے مری یوں بس اس طریقے سے مستی سے کی. کہ جو پانچ نمازیں باقی ہیں ان کے بارے میں یہیں بیٹھے بیٹھے دعا بھی کر لیں، یا اللہ اپنی آزمائی اپنی کبریائی اپنی محبت ہمارے دلوں میں اتنی عطا فرما دے، سب نافرمانیوں سے ہماری وفادت کرتا. پوچھا تھا کہ پہلے تو یہ بشارت بتائی کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، شادی آتی ہوئی شادی نہیں ہوئی، اچھا ہے شادی سے پہلے لڑکا بن جائے، کوئی لڑکی شادی سے پہلے لڑکا بن جائے تو ٹھیک ہے نا، شادی تو ہونی چاہیے لڑکے سے. تو آج کل لوگ وہ کر دیتے ہیں لڑکی کی شادی لڑکی سے، دونوں لوگوں پر بھیج دیا تھا باہر، انہوں نے بتایا کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے ساتھ یہ کہ خط بنانے کے لیے، خط جو ہے اس کے حد کیا ہے، تو وہ سمجھ لیں دو جبڑے ہیں نا، دو جبڑے اوپر کی ڈاڑیں اوپر کے جبڑے میں لگی ہوئی، نچلی ڈاڑیں نچلے جبڑے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو دونوں ڈاڑوں کے درمیان جو ہے یہاں سے درمیان اوپر والی ڈاڑوں کے نیچے نچلی ڈاڑوں کے اوپر، تو وہ جو خط آئے گا وہ ہے خط فاسد. اس کے اوپر اوپر کے بال لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کاٹنا چاہے اکھاڑنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. نچلے جبڑے پر جتنے بال ہیں وہ داڑھی کہلاتی ہے، ان کو نہیں کاٹ سکتے، نہ اکھاڑ سکتے، نہ ہم سکتے نہ کاٹ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وضاحت کر دوں. ایک دو سال پہلے مکہ مکرمہ میں کچھ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ خط کہاں سے بنواتے ہیں، کیسے بنواتے ہیں، یا کہیں شاید وہ جو بال اکھاڑنے والے ہوتے ہیں کوئی ماہر، ان سے آپ نے کئی بار جہاں سے اکھڑوائے ہیں. میں نے کبھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، میں کبھی خط نہ بنایا نہ بنوایا نہ بال اکھاڑنے والے کے پاس کبھی رنگ گئے، یہ قدرتی بات اس لیے بتا دیا. کہیں آپ لوگ بھی ممکن ہے کسی کو خیال ہوتا ہو کہ یہ کر رکھا ہوا ہے، نہ تو اس طرح پھیرتے ہیں نہ مونچنا نہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے, چمٹی ونٹی کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی نیچے گلے کے بہانا اس کا بھی یہ ہے, ٹھیک ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں پڑا. جہاں جا کر اینگل بنا ہوا ہے نا, اینگل زاویہ بن جاتا ہے, نیچے سے تو عمود جا رہا ہے, عمود بالفعل عمود, نیچے سے سیدھا ایسے جا رہا ہے, گردن ایسے سیدھی ہے, کہ ادھر کو ایسے بوڑھی تھوڑی ایسے مڑ جاتی ہے. اس درمیان میں جہاں یہ زاویہ بنتا ہے, گردن جہاں تک سیدھی جا رہی ہے, تو وہاں گلے کے بال وہ داڑھی میں داخل نہیں ہے, ان کو کاٹنا اونٹنا جائز ہے, ضروری نہیں, سنت بھی نہیں, مستحب بھی نہیں, صرف جائز کی بات ہے, کاٹیں یا نہ کاٹیں جائز. اور جب ایسے ادھر کو مڑ گئے وہ جبڑا ہو گیا, بات وہی جبڑے کی ہے, داڑھی کا مطلب ہے نچلا جبڑا, نچلا جبڑا گردن سے آگے شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم کہاں ہوتا ہے, اوپر ٹاروں پر, نچلے جبڑے کی ٹاروں پر وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اسے اس کے نیچے ہے, گلے کے بال کاٹنا جائز ہے, اس کے اوپر جہاں مور پیدا ہوا وہ داڑھی ہے, اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے. اس بارے میں میں کیا کرتا ہوں, میں نے تو کبھی کاٹے ہوا کریں گے, بابو جی سے بات شاید میں کبھی نہیں کرا, ادھر کبھی توجہ نہیں زیادہ نہیں. ساتھ ساتھ داڑھی کو دیکھ کر آئینے میں خوش ہوا تھا, یہ اس کا بھی استعمال کر آئینے میں دیکھ دے کر خوب خوش ہوا تھا, یا اللہ تو نے کیسی اچھی صورت عطا فرما دی, ایسی اچھی صورت عطا فرما دی کہ تیرے فرشتے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں نا, فرشتے دعا کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں, یا اللہ تو ایسا پاک ہے کہ تو نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی, عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی, وہ فرشتے میرے لیے ایسی ایسی تسبیحات کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی تم صورت آتا ہے, یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے مرد بننے کا خیال میرے دل میں ڈال دیا, کہ چونٹی کے غصے سے عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے دو تین چیونٹیوں کو رزق پہنچانے کے لیے کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے, بے شمار بے حد و حساب. یہاں سے اٹھنے کے بعد خیال آیا کہ وہ جن جن چیزوں کی طرف میں نے متوجہ کیا وہ بھی کلیات ہیں, بال کے طور پر وہ آم کہاں سے آئے, اس نے بوئے, ان کلیات کے جزئیات کو سوچا جائے تو انسان کے آپ سے باہر ہے ان کو گننا, کیسے کیسے اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. انہیں کلیات میں سے دو کا خیال بعد میں آیا, ایک تو یہ کہ جوس بنانے کی مشین, چینٹی پر رزق پہنچانے کے لیے جوس بنانے کی مشین بھی تو استعمال ہوئی, اس مشین کے پرزے, اس کی دھاتیں, کہاں کہاں سے وہ دھاتیں ہوئیں اور کن کن لوگوں نے پرزے بنائے, کن کن لوگوں نے مشین تیار کی, کن کن دکانوں پر پہنچی اور دکان پر سے خرید کر کون لایا, کس کے ہاں پہنچی, وہاں سے چیونٹی کے کام آ گئی. اس مشین کے استعمال کرنے میں بجلی استعمال ہوئی, بجلی ذرا سی بھی استعمال کریں اس میں پورے محکمہ کا تداخل ہے. بجلی پر جتنا بھی محکمہ لگا ہوا ہے آپ ذرا سی بھی استعمال کریں تو سب کا اس میں داخل ہے. اتنی خوف اتنی بڑی ان کے کام کو چیونٹی کے رزق پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دخیل بنایا. جوس میں پانی پڑا, اولاً تو یہ پانی آیا کہاں سے, اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں, کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ پانی بھیجتے ہیں. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لو نشاء جعلناه اجاجا لولا تشكرون. کیا تم پانی نہیں دیکھ رہے ہو؟ مشاہدہ کی بات فرما رہے ہیں, مشاہدہ کی. پانی تمہیں نظر نہیں آتا, اندھے تو نہیں ہو گئے, پانی پیتے تو ہو, پینے سے بھی پہلے تو نظر آ رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی, بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم نے برسایا؟ جب یہ خیال بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت, اگر ہم چاہیں اسے کڑوا کر دیں پھر کیا کرو, کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ الفاظ بھی قرآن کریم کے ہیں, کیوں شکر ادا نہیں کرتے, ہماری اس نعمت پر کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یا اللہ تو اپنے رحمت سے ہمارے دلوں کو شاکر بنا لے. دلوں کا شکر یہ ہے کہ زبان بھی الحمدللہ کہنے میں مشغول رہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ جتنے آغا ہیں سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن جائیں. یہ ہوتا ہے قلب شاکر, دل شاکر بن, دل شکر گزار بن گیا, یہ اس کی علامت ہے. بہت بڑی نعمت تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی عطا فرمایا. پھر اس پانی کو پہنچانے کے ذرائع کہاں کہاں سے پانی لایا جاتا ہے, کتنا بڑا آمادہ اس میں لگا ہوا ہے, اس میں جو مشینیں ہیں وہ کہاں کہاں بنی, کہاں کہاں سے تیار ہو کر آئیں. پانی کو آگے بھیجنے کی اور پانی کو صاف کرنے کی, پائپ لائنیں کہاں کہاں کن کن لوگوں نے بچھائیں, کیسے کیسے مزدور لگے, پائپ بنانے میں کن کن فیکٹریوں کا اور کتنے کتنے مزدوروں کا اس میں دخل ہے, وہ پائپ بنانے میں. پھر موٹریں بجلی پر چلتی ہیں جو پانی آگے بھیجتی ہیں, وہاں پھر وہی بجلی کی بات اور وہ موٹریں کن کن لوگوں نے بنائی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چونٹی اور اس کا رزق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو لگا دیا, پوری دنیا لگا دی اس کا رزق پہنچانے. ذرا سوچئے غور کیجیے, کہاں کوئی چیز بچی ہی نہیں. جوس میں پانی ڈالا ٹھنڈا, واٹر کولر پانی ٹھنڈا کرنے والا, یہ مشین کہاں بنی, اس کے پرزے کہاں کہاں بنے, کتنے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہوئی, پھر اس پر جب بجلی ہوئی تو پھر بجلی کا کام آ گیا کہ بجلی کا پورا عمل ہو, اس میں اس کی طاقتیں لگی ہوئی. گلاس کا بتایا یا نہیں؟ گلاس کا بھی نہیں بتایا. جس گلاس میں جوس آیا تو وہ گلاس کہاں بنا؟ گلاس بنانے کی فیکٹری پورے کا پورا آمادہ سب کی قوت اس میں. جن جن مشینوں سے گلاس بنایا جاتا ہے جو جو قوت اس میں صرف ہوتی ہیں, اگر بجلی وغیرہ چلتی ہے تو وہ بجلی کا محتمل کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی اور چیونٹی پی رہی ہے جیسے کوئی عاشق پی رہا ہو. چیونٹے کو بتایا تھا نا کتنی مدن ہو کر پی رہی تھی, بس ہو کر ایسے ہی مرد کے اگر اس کے پاس کوئی بم کا دھماکہ ہو تو اس کو تو بھی پتہ نہ چلے, بالکل ایسی چل رہا تھا کہ یہ زندہ ہے یا مرتا ہے. چوسنے میں چوسنے کی لذت میں ایسے سمٹ رہی تھی, تھوڑی ہو رہی تھی, وہ جوش ہی نہیں اس کو. تو سوچیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھی کچھ شعور ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجی, کہاں کہاں سے بھیجی, پوری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے بظاہر جو چھوٹی سی نعمت نظر آتی ہے اس میں پوری دنیا سمیٹ کر اللہ نے رکھی. اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ تو چیونٹی کو ذرا سا جوس دینے میں ایک قطرہ فرش پر گرا اور وہ فرش میں ذرا جذب بھی ہو گیا, پھر اس پر تین چار چیونٹی. تو انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ نعمت دی. جو حاجات جو ضرورات حیوانات کے لیے نہیں انسان کے لیے وہ بھی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے. لباس ہے, حیوان تو لباس استعمال نہیں کرتے, اپنے لباس کے بارے میں سوچ. کپڑے کو سوچیں, جوتے کو سوچیں, تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد شاید آپ کی خدمت سے بچاؤ, کوئی فرق. کتنے بڑے بڑے کارخانوں میں تھے شروع سے لے لیں, انسان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے, نہ ہی اتنی ہمت ہے اس کے دماغ کی, نہ اتنی قوت کے شروع سے ساری باتیں سوچ لیں. وہ تو رما رما بتا رہا ہوں, رما رما سر سر سوچے. کپڑا بننے کے لیے اگر وہ روئی کا کپڑا ہے تو اس کا دانا جو ہے پمبا کہاں سے نکلا, کن کن لوگوں نے روئی کا دانا جو بویا جاتا ہے روئی کا بنولا وہ کن کن لوگوں نے روئی سے الگ کیا, اور بھی اوپر سے چلیں تو وہ جو روئی تھی جس سے بنولا نکلا وہ کس نے, کن کن لوگوں اس میں داخل, کس نے زمین میں بویا, وہی تفصیل جو کل بتائی آم کے بارے میں کہ زمین میں کس نے ہل چلایا, کس نے پانی دیے, کس نے نشو و نما میں محنت کی. آفتاب کی روشنی, ستاروں کی روشنی, چاند کی روشنی, ہوا کا اثر, دھوپ کا اثر, پانی کا اثر, زمین کا اثر, کوئی چیز بھی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی جس کو انسان کا خادم نہ بنا دیا. ایک ایک چیز ہے, ایک ایک چیز. پھر روئی کس نے نکالی, پودوں سے روئی کس نے نکالی, کس نے اٹھائی, کارخانوں تک پہنچائی, کارخانوں میں کن کن لوگوں نے اس کا سوٹ بنایا, کون کون سی مشینیں استعمال ہوئیں سوٹ کے بعد, کے کون کون لوگ کپڑا بنانے میں شریک ہوئے, کپڑے پر مہر لگانے والے, آگے بیچنے والے, دکاندار بھی اسی میں, کارخانہ دار بھی اسی میں, مزدور بھی اسی میں, کوئی انسان بچا ہوا نظر نہیں آتا, کچھ نہ کچھ اس کا اس میں اثر ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص دکان سے خرید کر آپ تک لے آیا تو اس کا بھی اس میں آتا ہے. درمیان میں کسی کو پکڑایا, ذرا میاں یہ پکڑ لیجیے میں کچھ یہ کام کروں, اس کا بھی آتا ہو گیا. داس کو سوچ اسی طریقے سے آپ کے خوراک پیوانوں کے خوراکوں سے مختلف کر کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں, کہاں کہاں سے کھاتے ہیں. یہ بات اس پر شروع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالی رزق پہنچا رہے ہیں, رزق پہنچا رہے ہیں, اس کے باوجود انسان کو صبر نہیں آتا, اس میں قناعت نہیں, ناشکرا ہے, ناشکری کا مرض ہے جس کو پریشان کیا ہوا, ناشکری کے مرض نے پریشان کر رکھا ہے. کل آیت بتائی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں کوئی حیوان ایسا نہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں پوری زمین میں, زمین کی گہرائیوں تک, سمندر کی تہ میں, زمین کی گہرائی میں کہیں بھی اندر سے اندر کوئی کیڑا کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمے ہے. تو کیا جو لوگ رزق سے پریشان ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ یا تو یہ خیال ہوتا ہوگا کہ میں کہیں ایسے کونے میں پڑا ہوا ہوں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں, زمین کی تہ کے اندر چیونٹی اس کو تو اللہ رزق پہنچا رہا, سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں ان کو تو اللہ رزق پہنچا رہا, مگر یہ انسان اور مسلمان کہلانے والا اس کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید اللہ کو میرا علم نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کوئی پیدا کر دیا آلودگی کے درگوں میں, یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے نہ آج اللہ کیا ہے. کیا پتہ تو ہے مگر وہ عاجز ہو گیا, اس نے یہ وعدہ کیا کہ میرے دل میں ہے تو جان بوجھ کر وعدہ پورا نہیں کر رہا, وعدے کے خلاف کر رہا, اپنے ذمے لے کر پھر دھوکہ دے دیا, وعدہ کا اللہ نے دھوکہ دے دیا, کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے اور پھر کرتا ہے نہیں, یا کہیں کہ عاجز آ گیا, یا یہ کہیں کہ میرے ساتھ دشمنی ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں رزق تو دشمنوں کو بھی دیتا ہوں, سب کو دیتا ہوں. تو نے اگر بد اعمالی سے دشمنی قائم کر رکھی ہے رزق تو وہ پھر بھی دے گا. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر بد اعمالی سے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو رزق ملتے ہوئے بھی تو پریشان رہے گا, سکون رہے یا پریشانی ہو اس کا مدار اس پر ہے کہ اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا, وہ بات اس پر مبنی ہو. یہ قصہ ذرا لمبا ہے, انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, حب مال اور حب جاہ, اس کے اسباب کیا ہیں, علامات کیا ہیں, علاج کیا ہے, یہ بات ذرا لمبی ہے. تو آج میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. وہ یہ کہ اصلاح باطن کے لیے جو تعلق رکھا جاتا ہے اس سے مقصد کیا, اعمال ظاہرہ تو پہلے زمانے میں ویسے ہی درست ہوتے تھے, کوئی مسلمان ہو نماز میں غفلت کرے, جماعت میں شریک ہونے میں غفلت کرے, بد ناظری کرے, سودی لین دین کرے, تصویر کی لعنت رکھے, ٹی وی کی لعنت, گانے بجانے کی لعنت, غیبت کرنا سننا, یہ باتیں تو مسلمانوں میں ہوتی ہی نہیں تھیں. شکل صورت اسلام کے خلاف بنائے, عورتیں زادوں بادوں قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کریں, تو ایسا آدمی تو مسلمانوں کے معاشرہ میں رہ ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو رہ ہی نہیں سکتا تھا, اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتا. لوگوں کی شرم کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا تھا. بیعت ہونے سے مقصد ہوتا تھا کہ دل کی اصلاح, دل کی اصلاح. دل میں دو مرض ہیں جو میں نے بتایا, حب مال حب جاہ, اس کے لیے بیعت ہوتے تھے لوگ. سلسلہ بیعت کا اس لیے شروع ہوا تھا. انہوں نے اس کا علاج کیسے شروع کیا؟ محاسبہ, مراقبہ اور ذکر, تین چیزیں ہیں اس کا حاصل. ذکر کثرت سے کریں, سوتے وقت اپنے اعمال کا حالات کا محاسبہ کیا کریں, سوتے وقت موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو یاد کیا کریں. تو دنیا میں جو کچھ ہے سب یہیں رہ جائے گا, ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا. یہ تین اصول ہیں اصلاح قلب کے. ذکر میں خاص طور پر لا الہ الا اللہ کا ذکر خاص نوعیت کے ساتھ, اسے قلب کی اصلاح کو یہ چیزیں معین ہو. ساتھ ساتھ اگر دیکھا کہ اگر کسی میں مزمن مرض ہے, مزمن بہت گہرا پرانا مرض ہے حب مال یا حب جاہ کا, پھر ساتھ ساتھ وہ اس کے طور پر معین کے طور پر خاص خاص نسخے بھی بتاتے جس سے مال کی محبت نکل جائے اور جاہ کی محبت نکل جائے. زمانے کے تغیرات میں جیسے ہر چیز کو بدلا, اسی طریق سے بیعت کے سلسلے کو بھی بدعت بناتا ہے. جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ گئے, اور جو مقصد نہیں ہے ذرائع ہے ان کو مقصود بنا. اب میں دیکھتا ہوں, پہلے بھی میں نے شاید بتایا تھا کہ جو لوگ پرانے 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 پرانے, حتیٰ کہ بہت سے اپنے حالات جو لکھ کر دیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں ان سے نہ تو حب مال نکل رہی ہے نہ ہی حب جاہ نکل, وہ بھی بدستور قائم. نسخے تینوں بتاتے بھی رہتے ہیں, وہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں, مگر حب مال اور حب جاہ دلوں کی گہرائیوں میں ایسی خوشی تو نہیں نکل رہی ہے. مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہوں, وہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیعت سے جو مقصد تھا کہ دل سے حب مال اور حب جاہ نکلے, زمانے کے تغیر سے اور غلط پیروں, غلط مشائخ اور غلط خانقاہیں جو خام خواہ بن گئی ہیں, خانقاہیں خام خواہ ہے آج کل کی, انہوں نے مقصد ہی بھلا دیا اور اوراد و وظائف کو مقصد بنا لیا. محاسبہ, مراقبہ, اوراد و وظائف ان کو مقصد بنا لیا, بس یہ کرتے رہو ٹھیک ہے. ارے مقصد تو کچھ اور تھا, یہ محاسبہ مراقبہ اوراد و وظائف اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. دل پر اثر ہو, مقاصد حاصل ہوں, حب مال اور حب جاہ دل سے نکل جائے, ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے میں اب بتاتا ہوں, آئندہ کے لیے میرا خیال ہے, ابھی خیال بتا رہا ہوں, اگر خیال پر عمل ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کبھی فیصلہ بھی بتا دوں. ابھی خیال کے طرح سے جو بھی مرید ہوتا ہے اسے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ ورد بھی کیا کریں, محاسبہ بھی کیا کریں, مراقبہ بھی کیا کریں, اطلاع بھی دیا کریں, مگر وہ اس کا چونکہ مقصد ہی نہیں سمجھتے اس لیے ان چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا. اس لیے آئندہ میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ جو بھی مرید ہو تو اس کو یہ بتایا جائے کہ فی صد کچھ پیسے نکالا کرو اور یہاں پہنچایا کرو. تو کچھ پتا بھی چلے مریدوں نے جب لگوا دیا. ایک مثال سمجھ لیں, تازہ تازہ ہی مثال ہے سمجھنے کے لیے, زیادہ زمانہ نہیں گزرا. ایک قاری جی صاحب کو بد ناظری کا مرض ہے. بد ناظری بتاتے رہے بتاتے رہے, بد ناظری ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے. تو ان کو روزے بتاتے رہے, ایک بد ناظری پر تین روزے رکھو, روزے بھی رکھتے چلے جائیں. پھر لکھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ نہیں ہوا. ان کو بتایا ایک بد ناظری پر تین روپے نکالو اور یہاں پہنچاؤ. صرف کیا معلوم آپ نے نکالے بھی نہیں نکالے, ایسے لکھ دے کہ ہم نے نکال دیے تین روپے. وہ تین بد ناظری پر جب انہوں نے نو روپے نکالے تو چیخ نکل گئی, تو پرچے میں چیخ نکل گئی. پرچے میں لکھا کہ یہ نسخہ بہت کروا ہے, بہت کروا ہے, روپے نکالنے کا نسخہ بہت کروا ہے, چیخیں نکل گئی. اس کو ذرا پر کچھ پڑھے بھی نو روپے نکالنے سے چیخیں نکل گئی. نو روپے بھی ایک ساتھ نہیں, شاید وہ تین روپے پھر کچھ دنوں کے بعد تین سو کچھ دنوں کے بعد تین روپے نکال کے چیخیں نکل گئی. تو ابھی سوچ رہا ہوں, ابھی فیصلہ نہیں کیا, سوچ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کر ہی دے. جو بھی مرید بنے اتنی بار تو لا الہ الا اللہ کر دے گی. یہ محاسبہ اور اکبر تلاوت اور انواع رشید اور مباعد, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی آمدن کا کم سے کم ایک بٹا سو, بہتر یہ ہے ایک بٹا دس آمدن پر رکھ لیں. سوچیے ذرا, اگر کسی کا گزارا دس روپے میں ہو جاتا ہے تو کیا نو میں نہیں ہو سکتا؟ دس میں سے ایک کیا چیز, دس میں سے ایک تو کچھ بھی نہیں ہے. دس روپے آپ تو کہیں گے ہم تو قرض دے دے کر گزارا کرتے, دس میں بھی نہیں ہوتا, قرض دے دے کر کرتے. وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہر کیڑے تک کا بھی, ہر چیونٹی تک کا بھی رزق میرے ذمے ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے کھانے پینے اور رہائش اور پہننے کے آپ کے دل میں خواہش و پوچھنی دوں گا, یہ وعدہ نہیں. وعدہ یہ ہے کہ جتنی تیری مسلحت جتنی تیری ضرورت ہوگی اتنا دوں گا. میری نظر میں جتنی تیری ضرورت ہے وہ فیصلہ میں کروں, تیری ضرورت میری نظر میں, تیری مسئلہ تقریباً میری نظر میں جیتنی ہے تو وہ دوں گا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو فیصلہ تو کرے, تو فیصلہ کرتا چلے جائے گا, قانون بن جائے تو بھی کہے گا اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے, اس میں تیرا فیصلہ فیصلہ میرا ہوگا, دوں گا ضرور, مرے گا نہیں. تو جو لوگ فرض لینے کرنے کے چکر میں رہتے ہیں وہ دراصل ان میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے, تنہا سے کام لیں, اللہ مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ان کو ایمان نہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, جب دس میں سے نو پر گزارا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے تو سو میں سے ننانوے پر گزارا کر لینا کیا مشکل ہے؟ تو اور بھی زیادہ. تو سوچ رہے ہیں کہ دس میں سے ایک مرید ہونے کے لیے اس کے حب مال کا علاج کیسے کریں. دس میں سے ایک یا سو میں سے ایک, یہ تو علاج ہوگا حب مال کا. حب جا کا علاج کیسے ہوگا کہ یہاں بیت الخلاء صاف کیا کریں, کچھ پتا چلے یہاں دارالعلوم میں آ کر بیت الخلاء کو صاف کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگوں میں جا چاہ کے امراض مختلف ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بیت الخلاء کو صاف کر دیں گے مگر یہ کہ ان کی رائے کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اپنی رائے کو اپنے عقل کو اتنی بڑی عقل سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرے گا, وہ بھی دعا کرے گا. وظائف کے ساتھ آئندہ یہ دو باتیں بتائی جائیں گی کہ آپ کے لیے خطبے مار اور خطبے جا کے علاج کے لیے جو وظائف آج کل بتائے جاتے ہیں ان کا اثر نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اثر لینے کی نیت ہی نہیں, اثر نہیں ہو رہا, اس لیے کہ دو نسخے آئندہ استعمال کروائے. کبھی تو یہ کہ کوڑا لگواؤ, کوڑے تو تین رکھے ہوئے ہیں, جب وقت تین کا علاج تو ایک لمحے میں ہو جائے گا, تین ہیں کوڑے لگواؤ یا الٹے ہو جاؤ, مرغا بنو, بیت الخلاء صاف کرو, جوتا اگر کسی کو کچھ سخت لفظ کہہ دیا تو اس کا جوتا اٹھا کر سر پر رکھو, اس کا جوتا اٹھا کر اپنے سر پر رکھو ایک منٹ کے لیے, تو دماغ درست ہو جائے. ایک مولوی صاحب کو غصہ بہت آتا تھا, بہت غصہ آتا, بتاتے رہے غصہ آتا ہے, دوسرے بھی کہتے رہے ان کو غصہ بہت آتا, غصہ ہوا تو بتایا کہ اب جس کے سامنے ذرا سا تیز بولے وہ اس کا کان کھینچ جاتا ہے, تو روزانہ مجھے بتایا بھی گیا, وہ ایک ہی مرتبہ میں صحیح ہو گیا, دوبارہ غصہ نہیں آیا اس کو. ایسے ہوتے ہیں خطبے جاہ کے علاج. اور اگر کہ پہلے زمانے میں ذکر ہی کی بارکہ سے ذکر محاسبہ مراقبہ یہ طفلا استعمال کرنے سے علاج ہو جاتا تھا, مگر پھر بھی کبھی کبھی جن میں یہ امراض بہت گہرے ہوتے تھے تو ان کے علاج کی مثالیں اکابر سے پہلے زمانے کے بزرگوں سے موجود ہیں. اسی میں اگر بہت گہرا مرض ہے خطبے مال کا بہت گہرا, اس کا علاج کیا فرماتے تھے, روپیہ یا مال گھر سے نکال کر جلاؤ, کسی کو دینے کے بجائے جلا ڈالو. بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ جلا کر کے تو بائے کرنا ہے, کسی مسکین کو جلا دیتے, مگر یہ لوگ بڑے نفاذ ہوتے ہیں, حاضر قبیل ہوتے ہیں, دل کے قبیل بڑے ماہر ہوتے ہیں. اگر کسی مسکین کو دلاتے تو کم سے کم آپ یہ سوچ کر خوش ہوتے, دو باتیں سوچ سوچ کر خوش ہوتے, ایک تو یہ ہے کہ مسکین خوش ہوا میری تعریف کرے گا, دل میں میری عزت اس کی بڑھے گی, سبحان اللہ یہ کیسا ہے, وہ پھر وہی حب جاہ والی, حب مال نکالتے نکالتے حب جاہ گزر رہی ہے وہ مسکین. اور اگر دوسروں کو بھی پتا چلے بتاتا بھی کرے گا میں نے دیکھا ایسے مسکین, کسی مسجد میں لگا دیں, کسی اور کار خیر میں لگا دیں تو پھر بھی لوگوں کو بتاتا پھرے گا, نہیں بھی بتایا تو جس کے ہاتھ میں پکڑائے تو وہ بڑا یہ خوش ہوگا, یہ کہتا ہوگا کہ بڑا سب بیمار, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, وہ ہزار بار تو جزاک اللہ کہے گا, جیسے مزدور لاڈو فیور لگے تو ایک روپیہ بھی پکڑا دے تو جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک تو یہ کہ خطبے جاہ بڑھتی ہے, دوسری یہ ہے کہ یہ سوچے گا کہ مجھے ثواب ملا, ثواب ملا تو دل کے سکون کی ایک چیز موجود ہے, چلیے روپیہ نکل گیا ثواب تو ملا, سکون ملا نا کوئی چیز کو. اور اگر جلا دیا تو دل بھی ساتھ ہی جلے گا, نئے نئے نوٹ, نئے کڑک کڑک جس کی آواز اور جس کو دیکھ کر آپ ایسے مست ہو جاتے ہیں جیسے وہ چیونٹی ہے پکڑے پر مست تھی, نیا نوٹ, نئے پرانے دو قسم کی نوٹ ہونا تو آپ کہتے ہیں یہی کہ یہ نیا نکالنے اس میں سے, کوئی آپ کو نوٹ دے رہا ہو تو اس کی نظر یہ ہوگی کہ پرانا پرانا دیکھ کر, آپ کی نظر یہ کہ یہ نیا جو بھڑکیلا چمکیلا نوکیلا یہ جو ہے نا, یہ اگر وہ جو کے برابر ہے دونوں, خرچ تو وہ بھی ہو جائے گا, خرچ تو وہ بھی ہو جائے گا, رکھنا تو آپ کو ہے نہیں, یا تو فریم کر کے کہیں لگ رہا, بس وہی دنیا کی محبت، مال کی محبت، مرا جا رہا مرا جا رہا. تو ایسے ایسے واقعے موجود ہیں، اگر ان پر آج عمل کیا جائے تو پھر کیسے کرواؤں؟ اسے کہیں ہزار ہزار کے نوٹ لاؤ، نئے بہت نئے، ہاتھ لگائیں تو کڑک کڑک اس کی آواز آئے، دیکھنے میں بھی رس ہے. ایک نکالو ہمارے سامنے جلاؤ، ماچس ہم دے دیں گے تمہاری اصلاح کے لیے. ہماری ماچس کی اگر ایک تیلی خرچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ ثواب دے گا، وہ تمہیں گھر سے لانے کی وہ پابندی نہیں. یہیں ایک ہزار کے نوٹ کو یہیں مجلس میں بیٹھ کر لگا ہوا، دیکھیے تمہارے دل میں بھی آگ لگتی ہے نہیں لگتی ہے. امید تو یہ ہے کہ ایک ہی نوٹ جتانے سے ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پھر دوسرا نوٹ دوسرے دن، تیسرا تیسرے دن. ایک لاکھ کے نوٹ ایک مجلس میں نہیں جلواؤں گا، ایک میں ہوگا تو وہ تو ایک بار پڑی، ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ماری جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، زندہ رہ گیا تو چلیے تحمل ہو گیا، ایک بار ہو گیا، بھی ایک بار کسی نے لگا دی تلوار، سہ گیا اس کو، روزانہ لگے گی، روزانہ ایک ہزار ایک دن میں، دوسرا دوسرے دن، تیسرا تیسرے دن، چودہ چودہ دن، روزانہ لگتی چلی جائے، لگتی چلی جائے، لگتی چلی جائے. دیکھیے اگر ہفتے مال کیسے نکل گئے، سمجھ گیا قصہ، وقت ہو گیا زیادہ. چلیے آج آ کر میں یہ بتانا تھا کہ جو لوگ پہلے سے مرید ہیں درست ہو جائے، ورنہ پھر جلوانے کا قصہ شروع کریں گے. تو آئندہ جتنے مرید ہیں ان کے لیے یہ دو وظیفے اور بڑھا دیے ہیں. پہلے جتنے وظیفے بتائے جاتے ہیں نا، وہ فیصلہ کر ہی دیتے ہیں، پھر کہاں فیصلہ کرتے رہیں گے. ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد استاد کو بتا دیتے ہیں، جو بھی آئندہ مرید ہونے کے لیے کہے، جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں دو وظیفے اور ان کے ساتھ بتائیں. 10% یا 100% وہ تو رکھ دیا جائے اس کے اختیار میں، نہیں جو 10% یا 10 سے ایک وہ تو رکھ دیا جائے مرید کے اختیار میں، کچھ پتہ بھی چلے گا کہ اس کی گہرائی کہاں تک ہے، تو ساتھ ساتھ امتحان بھی ہو جائے گا. کسی سے کہا جائے کہ ہزار بار ذکر کر لیا کرو یا 100 بار، وہ کہے گا نہیں ہزار بار کروں گا، ہزار بار ذکر کے لیے تو 100 کی بجائے ہزار بار بھی تیار. بعض کو ذکر بتاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی ہم کر سکتے ہیں، اور بھی کر سکتے ہیں، اور بتائیے اور بتائیے. تو یہ جو نیا وظیفہ بتایا اس میں دیکھتے ہیں کہ اور کی طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ تو بہت کم ہے اور بتائیں، بہت کم ہے اور بتائیں. ایک اوڑے کے تحمل کر دیا تو آگے کہتا ہے یا نہیں کہ یہ تو بہت کم ہے، دو تین اور بھی لگا، دیکھتے ہیں کیسے کرتے.
رشتے دیور میں لکھا ہے کہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے ہاتھ سے کچھ پیسے دلوایا کریں دینی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو دینی کاموں پر خرچ کرنے کی عادت پڑے گی. بہشتے دیور پڑھنے کی اطلاعات تو آتی رہتی ہیں، مگر اس پر عمل کرنے کی اطلاع کبھی کوئی نہیں پائی. اسی طریقے سے میرا معمول سب کو معلوم ہی ہے، انوار الرشید میں بھی ہے اور غالباً بعض مسجد کی عظمت میں بھی چھپ چکا ہے. بحمد اللہ تعالی ایک تہائی، اپنی پوری آمدن کی ایک تہائی خرچ کرنے کا تو دائمی معمول ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ پوری آمدن سے ایک دسواں حصہ خود رکھ کر 9 حصے دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی. انوار رشید اور مواعظ کے پڑھنے کی اطلاعات بھی آتی رہتی ہیں، مگر اس معمول کو کبھی کسی نے سوچا ہو، کسی نے اس پر غور کیا ہو، ادھر کسی کی توجہ گئی ہو، ایسی اطلاعات نہیں آ رہی. اطلاعات تو کیا، کوئی ایک اطلاع بھی ایسی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. اس بعض کا نام ہے وسط رزق کے دو نسخے. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دل کا رزق ہے، حب مال اور حب جاہ یہ اس میں دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. بہشتی دیور کی ہدایت کے مطابق بچوں کے ہاتھ سے کچھ دلانا تو کیا، خود ہی دینی کاموں پر کچھ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس بعد میں حب مال اور حب جاہ کے مرض کی طرف جو متوجہ کیا گیا ہے اور اس کے نسخے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو نافع بنائے. یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے قلوب کو حب مال اور حب جاہ سے پاک اور صاف فرما کر اپنی محبت سے منور فرما دے. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.